بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به پیغمبر محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے انتہائی کرم ہے اس نے ہمیں دین کی قرآن اور اہل بیت کی ہدایت نصیب فرمائی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ان کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی خدا نمتال کے حضور دست پہ دعائیں اس کے حضور التجا کرتے ہیں خدایا انہی قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرما دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما ان کی نصرت کی سعادت اور اسلام شہادت نصیب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد 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 عجل خدا نمتال نے قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا کسی امتحان کے لیے بنائی گئی دنیا میں تمہیں عیش و نوش کے لیے نہیں بھیجا گیا اور کہیں فرماتا ہے دنیا میں ہم تمہارا امتحان لیں گے کہیں فرماتا ہے ہم دنیا میں سختی سے پیش آئیں گے کہیں ہم انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم لوگ اس مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کرتے فاستبقوا الخیرات اس نیکی کے مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کرتے سابقو اس میں بھاگتے کیوں نہیں دوڑتے کیوں نہیں اتنے چیلنجز خدا متعال بار بار کرتا ہے تو جو بھی زندگی گزارتے وقت اللہ کے اس دین پہ توجہ دے اس کو ایک بات پوچھنی پڑے گی وہ چیلنج کون سا ہے مقابلہ کس بات کا اصل کام ہے کیا اور یہ جو آخری جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ سنگین ترین جملہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اصل کام نہیں ہیں چونکہ یہاں ہیں تو کریں گے اصل یہ نہیں ہے ہم انسان کی زندگی میں جو بہت بڑا ایک چیلنج ہے میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی کام شاید نہ ہو اگر کسی کے سامنے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو وہ تو طے ہو گیا پھر وہ وہی کر لے جس کو سمجھنا ہے ابھی کہ کیا کرنا ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے یہ سمجھے کہ کرنا کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں پتہ ہے انسان پتہ ہے ہمیں جنہوں نے دنیا میں نہیں معلوم کون کون سی کامیابیاں حاصل کرنی دنیا کے حساب سے اللہ کے نظام میں کامیاب نہیں ہوئے اب اس میں لے لیجئے جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، دولت مند بھی، مشہور بھی، غریب بھی، وطن میں رہنے والا، طاقتور، کمزور، سب شامل ہیں اس کے اندر، کہ جنہوں نے بہت کچھ حاصل کیا، دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑا پسند کیا گیا، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ہم سب کو معلوم ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اصل کام کو انجام نہیں دیا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بھی کئی دفعہ فرماتا ہے اکثریت ایسی ہے، قلیل میرے بندے ایسے ہیں۔ تو ہمیں فوراً اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو اصلی کام خدا نے کہا ہے وہ کون سا کام ہے۔ اچھا، وہ جو اصلی کام ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے تب ہمارے سامنے یہ سوال شروع ہوگا کہ اس تک پہنچنا کیسے ہے، لیکن اگر وہی پتہ نہیں چلا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا، اور وہ حربہ ہم انسانوں کے اوپر وہ مسلسل آزماتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ ان عرائض کو جو ہم نے بی بی کی شہادت کے عنوان سے شروع کیے تھے ایک نقطۂ اختتام تک پہنچائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یوں لگتا ہے جیسے شیطان کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ کم سے کم لوگ اپنے ہدف تک پہنچیں، اس کا مقصد ہی ہے۔ اس نے خدا تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کیا ہے، البتہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس دعوے کا مطلب کیا ہے۔ آیا واقعا ایسا تھا کہ یوں بیٹھے تھے لوگ اور اس نے یہ کہا اور یوں کہا گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کائنات کی خلقت یہ سمجھا رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ وہ الفاظ ہوئے یا نہیں ہوئے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، فی الحال ہمارے سامنے مشکل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارا دشمن ہے جو تمہارے گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اس دشمن کا کام کیا ہے؟ اس دشمن کا کام یہ ہے کہ جس کو جتنا دور لے جا سکے لے جائے۔ اچھا، اگر کوئی انسان ہدف تک ایک انچ بھی باقی ہو تو کیا وہ چھوڑنے کو تیار ہے؟ نہیں۔ تو مثال کے طور پر جو انسان کوسوں دور بیٹھا ہے اس کو بھی وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کو بھی پستر لے جانا چاہتا ہے۔ مثلا اگر خدا کو ہم بلندی سوچ لیں اور انسانوں کو بیچ میں سوچ لیں کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ اوپر جائیں اور نہیں گئے تو نیچے جائیں گے، تو جو انسان تہہ میں پہنچا ہوا ہے اس کو بھی شیطان نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب یہاں پر ہم جب نہج البلاغہ میں پہنچتے ہیں تو میں اس کو مقرر عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہم لوگ بیان تو کر دیتے ہیں، لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ یقین نہیں آتا تو بجائے یہ کہ سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے، یا کئی دفعہ نہ کہیں تو چند دفعہ ہوا ہے، تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ بھائی کون سی چیز کہنی ہے، کون سی چیز نہیں کہنی۔ اب بتائیے، یہ جو آپ کہنے والا ہوں یہ تو نہج البلاغہ میں ہے، صریح، بالکل صاف الفاظ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شیطان اتنا بہکاتا ہے، اتنا بہکاتا ہے کہ وہ اپنی انسانیت بھلا کر شیطان کی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔ نس اللہ فانساہم انفسہم، یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ نس اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلایا اور خدا نے ایسا کیا کہ وہ اپنے نفس کو بھلا بیٹھے، ختم ہو گیا معاملہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یوں سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ یہ بھول گئے کہ وہ انسان تھے، اور جو نہج البلاغہ میں بیان ہے وہ اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے مولانا نے کہ یہ اتنا شیطان کے راستے پہ چل بیٹھتے ہیں کہ شیطان ان کے ذریعے سے اپنی نسل بڑھاتا ہے، ان کے ذریعے سے شیطان اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ اب آپ خود تصور فرمائیے، میں جب بھی یہ جملہ کہتا ہوں تو احتیاطاً اس کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام نے مبالغہ کیا ہوگا؟ امامت مبالغہ تو نہیں کرتی، امام کا کام حق بیان کرنا ہے، امام حق بیان کرتے ہیں، نہ شاعری کرتے ہیں مثلاً اس معنی میں کہ مبالغہ آرائی ہو، استعارہ ہو کے نام۔ مثلاً میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، فرض کر لیجئے کہ مثلاً فلاں چیز اتنی لمبی تھی جیسے پورا یہ چیز اور وہ چیز، میں مبالغہ آرائی کر سکتا ہوں۔ خیریت سے مولانا تشریف فرما، میں نہیں دیکھ پایا تھا، درود بھیجا۔ عرض تھا کہ ایک بار پھر تمام علماء کرام جو حیات ہیں، جنہوں نے زندگیاں اس فیلڈ پہ لگا دی، معاف کریں، ہم لوگ احسان مند ہیں۔ جو آپ اگر ہر روز فاتحہ پڑھتے ہو مرحومین کی، تو اس میں ایک اصطلاح مرحومین علماء کو ضرور شامل کی، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں مکتب اہل بیت کیسے نصیب ہوتا؟ ان لوگوں نے زحمتیں اٹھائیں اور جو زحمتیں اٹھائیں وہ ناقابل شمارش ہیں. ہم لوگ تو ماڈرن دور کے رہنے والے ہیں اور کافی فیسلٹیز کے اٹھانے والے ہیں, ہم لوگ تو طالب علمی میں بھی وہ مشکلات نہیں اٹھائیں جو ان لوگوں نے اٹھائیں. کچھ لوگوں نے اپنی بایوگرافیز وغیرہ لکھی ہیں, ناقابل تصور چیزیں ہیں جو وہاں پہ بیان ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے وہ ساری مشکلات اٹھائیں, مشقتیں. آیت اللہ مراسی نجفی جن کی لائبریری قوم کے اندر ہے, ان کی خبر بھی لائبریری کے ہی اندر ہے, وہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی کتاب بک رہی ہوتی تھی اور نہیں نصیب ہو پاتی تھی, مثلا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو ہم خرید سکیں, تو ہم لوگ طلاب کو جمع کرتے تھے, بھائی سب لوگ قضا روزے رکھ کر اجرت پہ اس اجرت سے کتاب لے لو, ایسے ایسے کرتے تھے کام. تو انہوں نے فرمایا ایک دفعہ عراق کے اندر کہیں وہ جا رہے تھے تو ایک خاتون کے ہاتھ میں بوڑھی سی کوئی عورت تھی, اس کے پاس ایک کتاب دیکھی. انہوں نے کہا یہ کتاب تو فلاں عالم کا قلمی نسخہ, جو ہینڈ ریٹن اسکرپٹ تھا, اور ہینڈ ریٹن اسکرپٹ بہت نایاب ہوتے ہیں, نادر ہوتے ہیں. تو وہ کہنے گئے کہ اس کے پاس جو تھا وہ قلمی نسخہ تھا. تو اس سے پوچھا بھائی کتنے میں دو گی؟ اس نے کہا اتنے میں دوں گی. کہا کہ تھوڑا سا کم کر لو. اس نے کہا میں خود بھی اس کو بیچ کر اپنی زندگی چلاؤں گی, اپنے بچوں کو پالوں گی, تو میں کہاں سے کم کر لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی وہ باتیں کر رہے تھے, ایک انگریز آ گیا. وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کتابیں کیا ہیں. یہ برلن کی لائبریریز بھری نہیں ہیں, یو کے اور جرمنی کی لائبریریز. میں خود برلن کے میوزیم کو دیکھ کر آیا, تو یقین فرمائے میں تو جب ان کے میوزیمس کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں سارا چوری کا مال ہے ہمارا, یہاں سے اٹھا کر کے چوری کر کے لے کے گئے. جب ہمارے پاس طاقت نہیں تھی, ہمارے پاس اپنی چیزوں کو پہچاننے کا ذریعہ نہیں تھا, یہ سب چوری کر کے لے گئے وہاں. میں منتخب ہوں ان لوگوں کا. انہوں نے ہم پر کوئی, جو لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے ہمارے کلچر کو سیو کیا, نہیں انہوں نے سیکیور نہیں کیا. عراق میں آگ لگائی پھر وہاں سے میوزیمس خالی کر کے لے گئے باہر, یہ سیکیور کیا ہمارے کلچر کو, تباہ برباد کیا انہوں نے ہمیں. وہ ان کے میوزیمز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہماری کتابوں سے. سید ابن طاؤس کی وہ کتابیں جو ان کے لائبریریز میں ہمیں بھی نہیں معلوم ہیں. اچھا سید ابن طاؤس کی کتابیں جرمنی میں کیا کر رہی ہیں, جرمنی تک کیسے پہنچ گئیں؟ تو ایسے پہنچی تھی. علامہ مجلسی کا کتاب خانہ کلو میں بکا ہے, کلو میں. علامہ مجلسی کا کتاب خانہ, جن کی کتاب دیہ الانوار میں اور آپ سب پڑھ رہے ہیں, کلو کلو میں بکا ہے وہ. اور وہ کلو میں جو پیسے بتاتے ہیں وہ ہمارے سکے بھی نہیں بن رہے. تو اس حساب سے چیزیں بکی. تو وہ ایک کوئی آ گیا انگریز یا پتہ نہیں یورپین کوئی بھی تھا, اس نے کہا کہ یہ تو میں اتنے میں لے لوں گا. اب یہ بڑے پریشان ہوئے آیت اللہ کہ بھائی میں تو چھوٹی سی قیمت لگا پہ اس کے کہہ رہا تھا کہ کم کر لو, یہ تو آ کر اتنی زیادہ قیمت لگا کے بیٹھ گیا. تو وہ خاتون بھی بیچاری مومنہ تھی, وہ کہنے لگی کہ نہیں مولانا نے کہہ دیا اس کے ساتھ طے ہو گیا, اب ہم نہیں دیں گے. مطلب ہم نہیں دیں گے. اب مولانا بڑے خوش کہ چلو ہو گیا, لیکن پیسے ہوں تو دیں, وہ بھی نہیں تھے. اب اس سے کہا کہ دیکھو تم نے بہت اچھا کام کیا کہ نہیں دیا اس کو, مجھے دے دیا, لیکن مجھے کچھ دن دو, کچھ ٹائم دو. اس نے کہا میں کیا کروں, کتنا وقت دوں تمہیں؟ پتہ نہیں ایک دن یا دو دن. اس نے کہا کہ چلو ایک دن تم لے لو یا دو دن, مجھے نہیں یاد آ رہا ابھی. تو کہنے لگے کہ میں مدرسے واپس آیا, میں نے مدرسے میں سب لڑکوں کو جمع کیا, ان سے کہا کہ دیکھو فلاں عالم کا قلمی نسخہ بک رہا ہے, اتنے پیسے مانگ رہی ہے, ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. جتنے لوگوں کے پاس اجرت پہ نماز پڑھنے کا امکان ہے, روزہ رکھنے کا امکان ہے, ابھی جاؤ, بات کرو, طے کرو, پیسہ لے آؤ, تو کل یہ کتاب لے لیتے, پھر سب مل کے نمازیں پڑھیں گے اور روزے رکھیں. اس طرح دین بچایا ان لوگوں نے. اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ تو بہت سادہ سا مسئلہ ہے, میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں, نہ آپ کے اوپر کچھ اعتراض کی بات کر رہا ہوں, پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ مجلسیں ویکینڈ میں نہیں رکھیں گے نا تو اتنے لوگ بھی نہیں آئیں گے. ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے ویک ڈیز میں سے ٹائم اسپیئر نہیں کرنا چاہتے. اب جو شیطان کیا حربہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے, میں بھی ساتھ ہوں آپ کے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ لوگ ہی نہیں, میں ہم سب ایسے ہی ہیں. نہیں معلوم ہمارا دین ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے بھی یا نہیں ہے. ان لوگوں کی ٹاپ پرائرٹی تھی, یہ لوگ مر گئے اس کے لیے, کچل دیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو. بھارت تو علماء کا ذکر خیر تھا, ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. میں شیطان کے حربے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, اور پہلے دن جو ہم نے عرائض پیش کی وہ یہ تھے کہ ہم کس طرح سے کوئی کام کریں کہ اہل بیت سے کچھ شباہتیں ہمارے اندر ایجاد ہو جائیں, اور مختصر سی بھی شباہت ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہو انشاءاللہ. اور اس کے بعد کل بات ہوئی تھی استغفار کے اوپر کہ مغفرت کیسے طلب کی جائے, اور اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. اب آج اس کو بڑھاتے ہوئے وہ چیلنج جو راستے میں ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی ایک پرابلم آئی ہوئی ہے. کیا دیکھتے ہوئے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم دیندار تو ہیں بھائی, جو آپ لوگ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دیندار نہ ہوتے تو یہاں بیٹھے کیوں؟ نعوذ باللہ اگر بے دین ہوتے تو کہیں اور جاتے, یہاں کیوں آئے؟ یہاں آئے اس لیے کہ دیندار ہیں. تو وہ ہم لوگوں کے سامنے وہ چیلنج نہیں ہے کہ بھائی ہم دیندار نہیں ہیں. نہیں, دیندار تو ہیں, اب ایک اور چیلنج ہے. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. میں اپنے اوپر رکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مثلا میں طالب علم ہوں, 30-35 سال پہلے طالب علم بنا, 4 کتابیں پڑھ لی, یہ کیا وہ کیا, وہاں سے واپس آیا, پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا, مثلا مجلسیں پڑھیں, درس پڑھ. اچھا, یہ مجلسیں پڑھنا, درس پڑھنا اچھا کام ہے, یہ میری لائف کا اصلی چیلنج ہوگا کیا؟ نہیں, یہ اصلی چیلنج نہیں ہوگا. کیوں؟ 30-35 سال اور کیا کیا, یہی تو کیا. تو اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھنا یہ آپ کا چیلنج ہے, نہیں, مجھے نہیں لگتا یہ چیلنج. اس میں تو میری مہارت آ گئی ہے, یہ تو میں کر رہا ہوں, تو میرا چیلنج کہاں پہ ہوگا؟ شاید میرا چیلنج اس پہ ہوگا کہ تمہیں شہرت نہیں ملی فلاں حق بولنے پر, بولا یا نہیں بولا. اگر باطل بولتے تو تمہیں شہرت مل جاتی, تم نے شہرت کی خاطر حق ترک کیا تھا یا نہیں کیا, شاید چیلنج یہاں پہ ہوگا. اچھا بھائی, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, درود پڑھ رہا ہوں, اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں, روایتیں پڑھتا ہوں, مصائب بھی 2-4 جملے عرض کرتا ہوں, یہ چیلنج ہے؟ نہیں, یہ چیلنج نہیں, یہ تو میں کر رہا ہوں. شاید میرا چیلنج کیا ہوگا؟ میرا چیلنج یہ ہوگا, یہ بتاؤ تم تنہائی میں خدا سے بات کرتے ہو؟ سب کے سامنے تو سب متقی ہیں, کون بیوقوف کہے گا کہ میں فاسق ہوں؟ کون کہے گا؟ آپ کے سامنے میں کچھ ایسی حرکت کروں گا کہ میرا فسق ثابت نہ ہو؟ سب اللہ تعالیٰ, میں دیوانہ ہوں کہ میں ہی کروں گا؟ تو میں آپ کے سامنے تو متقی پرہیزگار رہوں گا, یہ میرا چیلنج نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا چیلنج کہاں پہ آ سکتا ہے؟ اپنے کمفرٹ زون کے علاوہ کی بات کریں, اس کے علاوہ کا ذکر کریں. مثال کے طور پہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بھائی مثلا اگر فلاں بات کروں تو شہرت نہیں ملے گی, حق وہی تھا, کہا یا نہیں کہا؟ فلاں بات کروں تو نہ صرف یہ کہ شہرت نہیں ملے گی بلکہ لوگ دشمن ہو جائیں گے, جبکہ وہ حق تھا, کہا یا نہیں کہا؟ فلاں رسم و رواج میں لوگ پھنسے ہوئے تھے, اس پہ شہرت بھی تھی, اس پہ پیسہ بھی تھا, تم بھی اسی پہ کیوں چلے جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ حق نہیں ہے, کیوں چلے؟ اب اگر کوئی مجھے دیکھتا رہے کہ بھائی مولانا مجلس پڑھتے ہیں, مولانا اچھے آدمی ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ میرا چیلنج ہی نہیں ہے. اب آپ اپنے آپ کو بھی ایسے ہی دیکھیں. ایک آدمی مجھ سے کہے میں اللہ کی راہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں, حسن شاید تمہارا چیلنج یہ ہو ہی نہیں, تمہارا چیلنج یہ ہو کہ تم خرچ کرتے ہوئے بولتے کیوں, خاموشی سے کیوں نہیں کرتے, اتنا بولتے کیوں؟ چیلنج شاید یہاں پر ہو, خاموشی سے کرو, اللہ نے سرن قبول کیا. ہاں, بعض اوقات علانیتن بھی قبول فرماتا ہے, لیکن پسند وہ سر کو کرتا ہے, راز کو کرتا ہے. تو عزیزان محترم, سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس راستے کو طے کرنے کے بعد کہ ہمارا اصلی کام کیا ہے, ہمیں جج یہ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کو تیار ہیں. یا مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے کیا کیا ہوتا ہے, ہمیں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, ہم نے یہ کیا ہوتا ہے, جس جگہ پر ہم آسانی سے دین کو فالو کر سکتے ہیں اس کو تو ہم فالو کرتے ہیں, باقی کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ مثال کسی اور کے لیے. اب دیکھیے, ایک دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پھر چیلنج سے نبٹنے کا طریقہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ انشاءاللہ ہمارا قرب اور بڑھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے, اور مجلس پڑھتے ہوئے وقت کے امام کے ظہور اور ان کی نصرت کے حوالے سے گفتگو تھی. درود بھیجے گا محمد. گفتگو اس پر ہوئی کہ بھائی جب امام تشریف لائیں گے تو نصرت کرنے کے لیے امام کی کیا کرنا ہوگا. اب آپ خود مجھے بتائیے، امام تشریف لے آئے فرض کر لے انشاءاللہ، ان کو سپاہی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے نا؟ بھائی جب امام کے ظہور کا دور تھا، اس دور میں جب مولا امیر المومنین جنگ پہ تشریف لے جاتے تھے، تو ان کے چاہنے والوں کو ان جنگوں میں ساتھ جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ جانا تھا. سادہ سی ایک بات پوچھتا ہوں، ہم لوگ جائیں گے؟ ہم لوگ اپنے امام سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نعوذ باللہ تعالی. مولا چونکہ ہمارے تو کارخانے، ہم پیسہ بناتے ہیں، پیسہ لے لیں. میں کہوں گا مولا میں تو آپ کو بتایا مولوی انسان ہوں، میں مجلسیں پڑھتا ہوں، میں اگر چلا گیا تو مجلسیں کون پڑھے گا؟ تو میں مجلسیں پڑھوں گا، یہاں پہ میں آپ کی نصرت میں مجلسیں پڑھوں گا. اچھا پھر میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہ انہوں نے طے کرنا تھا یا میں نے طے کرنا تھا؟ تو انہوں نے طے کرنا تھا کہ کون مجلس پڑھے گا، کون کارخانہ چلائے گا، کون سپاہی بنے گا. تو مشکل کام دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ خود کرو، خود کرو. وہ ایک مکالمہ بیان کرتے ہیں، نہیں معلوم حقیقت ہے یا نہیں ہے، شاید افسانہ ہو، لیکن افسانہ بھی سمجھانے کے لیے اچھا ہے، کہ اللہ نے اپنے کسی نبی سے کہا کہ جاؤ میرے لیے انسان کا گوشت لاؤ. کہاں انسان کا گوشت؟ کہاں، جاؤ لے کے آؤ. ماننے والوں سے کہو اپنا گوشت ہے. بیان کرتے ہیں، شاید افسانہ ہو لیکن سبق آموز ہے. نبی گئے، انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے کہا بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنا گوشت کیسے دیں کاٹ کے. وہ ایک کے پاس گئے، وہ زاہد تھا بہت، اس نے کہا کہ اچھا خدا کو یہ چاہیے، اچھا چلو کاٹو. تو اس نے کاٹ دی اپنی انگلیاں، کہا یہ لے لو. پھر اس کے بعد کہنے لگا نہیں شاید پورا گوشت چاہیے ہو تو یہاں سے کاٹ لو، یہاں سے کاٹ دیتی لے جاؤ. اب نبی حیران، یہ کیا آدمی ہے؟ پہنچ گئے اللہ کے حضور، کہا خدایا تیرا ایک بندہ تھا، اس نے یہ دیا. کہا تمہارے پاس نہیں تھا؟ تمہارے پاس نہیں تھا، اپنا کیوں نہیں دیا؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں امام کی نصرت کرو. اچھا میں تو یہیں رہوں گا، تم جنگ پہ جاؤ. تو تم کیوں نہیں جاؤ؟ تم بھی جاؤ. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جنگجو بن جائیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وقت کے امام کی تشریف آوری پر یہ تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ہے، اس میں کون سا ڈاؤٹ ہے؟ ایک جناب پاکستان سے باہر ایک ملک کے اندر دو مومنوں کے گروہوں میں ایک معاملے کے اوپر لڑائی ہو گئی. یہ جو ہماری ویسٹرن ورلڈ ہے نا، یہ بڑے عقل مند، بہت عقل مند ہو گئے، بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں انسان کے کیا کہیں گے، سینگ نکل آئیں جیسے کہتے ہیں. وہ جناب وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ، سب کی لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، کیس عدالت پہنچ گیا، عدالت ہو گئی. اس عدالت کے اندر ایک گروپ نے دوسرے گروپ پہ الزام لگایا یہ سب لوگ ملیٹنٹ ہیں، ویسٹرن کنٹری میں یہ سب لوگ ملیٹنٹ ہیں اور یہ ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں. اچھا بھائی ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ کہنے گئے دیکھو یہ سب کہتے رہتے ہیں ہم امام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں. یہ ایک گروپ نے دوسرے گروپ پہ الزام لگایا ملیٹنسی کا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی عدالت میں ہو رہی ہیں ساری باتیں، پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے. پھر عدالت میں جب جنگ جج سے کہا گیا کہ بھائی تم لوگ ملیٹنٹ ہو، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے پاس ملیٹنسی میں کیا ہے. پھر کراس کوشچننگ شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا اچھا اس سے پوچھو کہ ہم تو امام کے لیے لشکر میں جائیں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں، بنے گا تو تم نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں ان کی اس طرح ہیلپ کروں گا. کھیل رہے ہیں، دین سے کھیل رہے ہیں نا. ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہ رہے. اچھا یہ ہم سب کو پتا ہے کہ دین کا چیلنج ہے ہی اس جگہ پر جہاں پر مشکل ہے. مشکل پر ہی چیلنج ہے، آسانی بھی تھوڑی چیلنج ہے. آسانی میں تو آپ یوں ہی کرتے رہیں گے، میں یوں ہی کرتا رہوں گا. مثلا میں نے عرض کیا، اگر کوئی مجھ سے کہ میں مجلس پڑھنی ہوں، مجلس پڑھنی پڑھتا ہوں، پڑھ لوں گا، ایک اور پڑھ لوں گا. تو اس طرح سے آپ اور میں یہ دیکھیں بھائی ہمارا چیلنج کہاں پر ہے، اور اس چیلنج میں پورا کرنے کی کوشش کریں. اور لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ اہل بیت کے پیروکار بنو، جو انہوں نے کیا وہ کرو. اپنے آپ کو ایکسیپشن میں کیوں ڈال دیتے ہیں بار بار؟ اور جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم ایک کوشچن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جو ہمارے محترم ایک دوست نے سوال میں کیا تھا ایک دفعہ، اور وہ یہ کہ بھائی یہ جو اللہ کی بندگی ہے یہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ایک دفعہ پروفیسر قرار حسین صاحب کے ساتھ سامنے ایک مکالمہ ہوا، وہ بڑا نفیس تھا، میری پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا تو بہت اچھا لگا مجھے۔ اچھا، جب سے طالب علم انسان بنتا ہے پہلی پہلی جو دو چار آیتیں انسان سنتا ہے ان میں سے ایک آیت یہ ہے، آپ نے بھی سنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو، میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کرے۔ اب مجھے یاد ہے میں 87 میں، میرے خیال میں پہلی دفعہ 84 میں طالب علم بنا تھا، 87 میں پہلی دفعہ گھر والوں سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو وہ اسی ملاقات کے دوران ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر پکڑ لیا تھا، کہنے لگے کہ بھائی یہ جو خدا نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں، تو کیا 24 گھنٹے عبادت ہی کرتے رہیں گے؟ 24 گھنٹے نماز پڑھیں گے، 24 گھنٹے تسبیحاں، 24 گھنٹے قرآن، تو باقی دنیا کے جو کام ہیں وہ کون کریں گے؟ گاڑیاں کون چلائیں گے؟ پڑھائی کون کریں گے؟ وہ خود ٹیچر تھے تو کہیں گے پڑھائیں گے کون، پڑھے گا کون، کیا سب ہر وقت عبادت ہی کرتے رہیں گے؟ اچھا، ہم بھی اس کا جواب دے دیتے تھے کہ بھائی عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف رکوع سجدے سے تھوڑی ہوتی ہے، یہ کہ آپ سچ بول رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ حلال کما رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ ماں باپ کے کام آ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، سب چیزیں عبادت ہیں، صلہ رحم عبادت ہے، ہمسائے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اور زندگی ہوتی کیا ہے، یہ سب عبادت ہے۔ ہاں آپ چاہیں کہ میں شو بازی کروں وہ عبادت نہیں ہے، آپ چاہیں نعوذ باللہ کسی کو دھوکہ دے کے پیسہ بڑھاؤں وہ عبادت نہیں ہے، کسی کو چیٹ کروں، کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں، یہ عبادت نہیں ہے، وہ یہ خدا آپ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو، جو وہ کہتا ہے کہ کرو وہ سب ہو گئی عبادت۔ ہم لوگ اس طرح لمبا سا ایک جواب دیتے تھے، بڑا لمبا جواب دینا پڑتا تھا، جب کبھی یہ بات ہوتی تھی یہ لمبا جواب دینا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ تقریباً یاد آتا ہے شاید 97-98 کے قریب کہیں کوئی ٹائم تھا شاید، ان کے پروفیسر قرار حسین صاحب کے گھر پر، ان کے صاحبزادے کے گھر پر منگل کے دن ایک نشست ہوا کرتی تھی، اس میں وہ خود بیٹھتے تھے اور مختلف اسکالرز اس کے اندر اسپیچز دیا کرتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ کسی نے اسپیچ دی، جو بھی اسپیچ کرتا تھا، کوئی بھی اپنا آرٹیکل پیش کرتا تھا، یہ تھیسس لاتا تھا، اس کے اوپر پروفیسر صاحب بھی تھوڑا سا کمنٹس کرتے تھے، اور عام لوگ جو باقی لوگ پارٹیسپینٹس ہوتے تھے وہ بھی کوشچن آنسر کر سکتے تھے، تو اس میں کافی اچھے اچھے لوگ آتے تھے، اس میں پڑھائی ہوتی تھی، اچھی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اس میں کسی صاحب نے کچھ پڑھا اور بات اس پر آئی، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بڑا خوبصورت اللہ پروفیسر صاحب نے ایک ترجمہ کیا، مجھے آج تک یاد رہ گیا، مشکل حل ہو گئی، بجائے یہ کہ پوری تشریح کرو انہوں نے سادہ سا ترجمہ کر دیا، وہ کیا، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں۔ وہی عبد کہتے ہیں بندے کو، عربی میں عبد جو سلیو ہوتے تھے، جس کو پرانے زمانے میں سلیو، ہمارے سلیوز کہتے ہیں، جو بندے جو ہوتے تھے، نوکر نہیں غلام، جس نے اپنی لائف کو بیچ دیا ہوتا تھا وہ ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے عبد۔ اب یہ عبد، جیسے میں نے کل پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کی اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا تھا، جو مالک کہے گا چاہے مر جائے یہی کرنا پڑے گا، اور کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا تھا مالک کے اوپر کہ تم نے کیوں اس کو ایسی مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس کی مرضی، کرنا چاہے کرے گا، نہیں کرنا چاہے نہیں کرے گا۔ فرمایا خدا نے ہمیں اس لیے خلق نہیں کیا کہ ہم عبادتیں کریں، بلکہ اس لیے خلق کیا کہ ہم بندگی کریں۔ بندگی کریں کیا مطلب؟ بندگی کریں بہت تھوڑا سا، پھر وہی چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، جیسے خدا چاہتا ہے ویسے ہی کرو، بس یہ ہو گئی بندگی۔ خدا کتنے بجے اٹھتا دیکھنا چاہتا ہے صبح کو؟ اٹھو، کیسے کمائی دیکھنا چاہتا ہے؟ ویسے کمو۔ ماں باپ کے سامنے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ویسے ہی بن جاؤ۔ دوستوں کے سامنے، ہمسایوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے کیسا چاہتا ہے؟ ویسے ہی بنو۔ یہ ہو گئی کیا؟ بندگی۔ یہ عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی عبادت ہے۔ وہ چاہتا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھ لو، وہ چاہتا ہے نماز کے بعد اٹھو تو اٹھ جاؤ، نماز سے پہلے یہ کرو تم وہ کر لو، وہ کہتا ہے نماز سے پہلے وضو کرو تم کرو، بندگی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے نکلو روزگار کے لیے، فائزہ قوزیت الصلاۃ فانتشر فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے تو اٹھو، منتشر ہو زمین کے اندر، گھومو پھرو، اللہ کے رزق کو اس کے فضل و کرم سے تلاش کرو۔ वो नहीं चाहता कि हम लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले बने। करो करो, ये करो, अपने घर के लिए मेहनत करूं या नहीं करूं। अलकादी कल जाहिदी फी सबीलिल्लाह, जो अपने घर के लिए हलाल कमाए वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के बराबर। कमाओ तो ये सारे काम क्यों करूं, यही बंदगी है, यही बंदगी। अब सवाल ये था कि भाई कोई मुसलमान नहीं है, अच्छे काम करता है, उसको जजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एहतियात करते हुए एक जुमला तो ये कहता हूँ कि भाई उसका मामला खुदा पे छोड़ दो कि उसको मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी किसी ने बड़ा अच्छा भेजा था, अल्लाह करे सही हो, क्योंकि बाद वक्त गलत चीज़ें भी राइज हो जाती हैं। एक जर्मन स्कॉलर का आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जर्मन स्कॉलर थी एन मैरी शैमल नाम करके, उन्होंने अल्लामा इकबाल के ऊपर भी, मुनाजा जलालुद्दीन रूमी के ऊपर भी, मौला अमीर मोमिनीन की ज़ात मुक़द्दसा पर भी बड़ी मुतालियात की, बहुत तहकीक़ात अंजाम दी। और वो ख़ुद भी गोया आरिफा टाइप की खातून थी, और वो मुख्तलिफ़ उरफा के मज़ारों पर भी जाया करती थी और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। तो अभी चंद दिन पहले से कि कोई बता रहा है और तस्वीर भी दिखा रहे हैं उनकी कब्र पर कि उन्होंने अपनी कब्र के ऊपर मौला अमीर मोमिनीन का एक कौल अरबी में भी लिखवाया हुआ है, अरबी में, और नीचे उसका जर्मन ट्रांसलेशन लिखा हुआ। अल्लाह करे कि सही हो, वैसे उनकी शख्सियत थी भी ऐसी। अच्छा अब एक बात है, ये लोग हक के तलबगार थे या नहीं थे? हक के तलबगार थे। इतनी बड़ी सिफत हक को तलब करना, इस पर इनको कोई अजर नहीं मिलेगी। हम लोग अपनी दुआओं में एक जुमला देखते हैं, इसको थोड़ा सा तहम्मुल से हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक ख़ास तरीके से देखने वाले लोग हैं। दुआ में कहा अल्लाहुम्मा मारफ्तना मिनल हक फहम्मिलना, माह रमज़ान की दुआ में है ये, अल्लाहुम्मा मारफ्तना मिनल हक फहम्मिलना वमा कसुरना अन्हु फबल्लिगना। खुदाया तूने हक में से जो हमें पहचानवा दिया है, ये तवाज़ो है कि नहीं कहा कि हमने पहचान लिया, बल्कि जो तूने हमें पहचानने का मौका दे दिया। हमारे यहाँ तवाज़ो और अदब जिसको कहते हैं ना, वो रख्त बांध के चला गया, बिस्तर बांध के चला गया। अब तो जो हमसे भी मिलता है ना, वो एक घंटे की तकरीर के बाद आगे कहता है आपने ये क्यों नहीं कहा, आपने ये क्यों कहा। अदब अदब की कहानी तो सारी ख़त्म ही हो गई ना। इन लोगों ने अदब सिखाया था, फरमाया बोइस तो उतम मकार मलखला। हम सब शामिल हैं, मैं ख़ुद भी ऐसे ही मसलन, और हम सब भी कुछ ना कुछ इस किश्ती के अंदर बैठ गए कि हम अदब से महरूम होते जा रहे हैं। अब इसको हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे करते हैं, चेंज ऑफ जनरेशन गैप के नाम पे बोलते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, लेकिन बहरहाल एक मसला है कि हमारे अंदर से अदब ख़त्म हो रहा है, और ये अच्छी निशानी नहीं है, ये बुरी निशानी में से। जिस तरह शर्म ख़त्म हो रही है, शर्म पे तो कतअन हमारे पास रिवायत मौजूद है कि जिसमें शर्म ख़त्म होती है उसमें ईमान ख़त्म हो जाता है। शर्म भी ख़त्म हो रही है, हया भी ख़त्म हो रही है, और उसके साथ फिर वो अदब भी ख़त्म हो रहा है। अब अदब को हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं क़दामत पसंदी थी, ये फजूल की बातें थी और ये था वो था, लेकिन भैया कुछ चीज़ें अदब में खुदा ने बयान की हैं। वो कहाँ से क़दामत पसंदी हो सकती है जो खुदा ने बयान की है, जो उसके नबी ने बयान किया। मसलन वो चाहते हैं कि जब कहीं वालदैन आएँ तो आप एहतरामन कुछ सलाम करें, कुछ खड़े हों, कुछ एहतराम दिखाएं। अब कोई आदमी कहे कि नहीं ठीक है बैठ जाएंगे खड़े हैं तो क्या हो, अब इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई हमारे सोसाइटी का रूटीन यही है। अरे भाई ये बेअदबी है, अल्लाह के नबी पसंद नहीं करेंगे इसे। चाहे अब आप यहाँ बैठे हो या जापान में बैठे हो, टोक्यो में बैठे हो या साउथ अफ्रीका में बैठे हो, नहीं पसंद करेंगे वो ऐसी हरकत। तो वो अदब ये था कि फरमाया अल्लाहुम्मा मारफ्तना मिनल हक, खुदाए जो तूने हक हमें पहचान दे दी है, फहम्मिलना, हमें तौफीक दे कि हम इसे उठा सकें। एक बात, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हक जानते हैं लेकिन उसे उठाते नहीं है। दूसरा जुमला और भी ज़्यादा अहमियत है, वमा कसुरनान हो, और जो हमसे रह गया हक समझने में वो हम तक पहुँचा दे। इस जुमले का तवाज़ो देख रहे हैं, क्या मैं मुद्दई हो सकता हूं कि 100% हक मैंने समझ लिया? नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें मैंने नहीं समझी। अच्छा एक सादा सी बात मैं आपसे पूछता हूं, हमने अमीरुल मोमिनीन को वैसे ही पहचाना जैसे हजरत सलमान फारसी ने पहचाना? छोड़ दीजिए नबी खुदा की बात, असम उतना पहचाना? अगर हजरत जो जुमला मशहूर मारूफ है कि जो उनके जहन में गुजर रहा है अगर सलमान को पता चले तो उसको मुशरिक बोलेंगे। اور جو ہمارے ذہنوں میں گزر رہا ہے. تو بھائی حق میں سے کچھ ہمیں سمجھ میں آیا ہے, بہت سارا ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے ہمیں. جو نہیں سمجھ میں آیا اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. ان لوگوں کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے, کچھ ان کو سمجھ میں آیا ہے الحمدللہ, جتنا سمجھ میں آیا اس کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی. اور ہم دعوے دار نہیں ہو سکتے کہ مثلا چونکہ یہ لوگ ویسے نہیں تھے جیسے ہم تھے تو یہ جہنم میں گئے, نہیں کیسے ہو سکتا. ممکن ہے ان کو حق اتنا ہی سمجھ میں آیا. ہاں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مغرض ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نفس پرست ہیں. یعنی میری شے میں نفس پرست نہیں ہے, ساری زندگی اس کی بتا رہی ہے کہ نفس پرست نہیں ہے. ابھی کوئی کہے مدر ٹریسیا نفس پرست ہے, کہاں کی نفس پرستی, غریبوں کے کام آتی ہے, فقیروں کو بیماروں کو اٹھاتی ہے, اپنی زندگی خطرے میں ڈالتی ہے, نفس پرستی ہے. ہاں بولو ڈائنا نفس پرستی, ایڈلٹری کی اس نے, اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کو تو تعظیم کے اندر رکھ لیا کہ رائل فیملی ہے, رائل فیملی سب کے سب نعوذ باللہ تعالیٰ فعل حرام کرتے ہیں, اور منتشر بھی ہوتا ہے, سب کے سامنے واضح ہوتا ہے کہ فعل حرام کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں نفس پرست ہیں. باقی مثلا مدر ٹریسا کہاں سے نفس پرست ہو گئیں؟ اور وہ یہ مثلا این میری شیمن, یہ لوگ پاکیزہ لوگ ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے زندگی گزاری اپنی. یقین فرمائیے ہم مسلمانوں کے اندر تو الحمدللہ ہمیں جستہ کو رختہ ملتے رہتے ہیں, لوگ پاکستان کے اندر بھی, ایران میں, عراق میں, مختلف جگہوں کے اوپر, باقی سوسائٹیز میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ملتے ہیں, پاکیزہ لوگ ملتے ہیں. شکل دیکھ کر کام سے ڈھنگ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کرسچن ہے, لیکن اپنی دانش میں جتنا سمجھ میں آیا صحیح کر رہا ہے, برائی نہیں چاہتا ہے, انسانوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہتا ہے, حق پہ چلنے کی کوشش کر. ہاں جتنا سمجھ میں آیا کیا رہا ہے, اللہ اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو جزا دے دے گا. اور شاید اتنا ہو کہ بھائی جتنا سمجھ میں آیا اگر اور سمجھا دیتے ہم لوگ, شاید تقصیر ہماری ہو کہ ہم نے کیوں اسلام کو اور اہل بیت کے مکتب کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کیا. اب آپ خود سوچ لیں, جس کیس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, یہ پاکستان سے باہر ایک ملک کا تھا. اگر کوئی کرسچن اس سینٹر یا ان جیسے دوستوں کے نزدیک آئے اور اس کو یہ ساری باتیں پتہ چلے, اٹریکٹ ہوگا وہ؟ بھئی ابھی تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن ہے, وہ ہم سب سے ایک سوال کرتے پھر رہے ہیں, وہ یہ کہ بھئی اگر تمہارا ہی دین اچھا ہے تو اپنی کامیابیاں دکھاؤ, دکھاؤ. تم تو ہمارے اندر گھسنے پہ مرے جا رہے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو ہم دین تمہارا لے لیں. تم اپنی غربت پہ ہی کانے رہتے بھائی, نہیں تھی. تم کہہ رہے ہو بھائی, ہمارا دعویٰ کیا ہے, میرا بھی دعویٰ ہے کہ تم نے ہم سے چوری کیا اور ہمیں غریب بنایا, لیکن وہ ایک جواب کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے تم غربت پہ کھانے رہو اور جدوجہد کرو. تم بھی تو کاسے گدائی لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو. جب تم پیسے کے معاملے میں اپنا کاسے گدائی ہمارے سامنے لے کے کھڑے کرتے ہو تو ہم تمہارا اپنا دین تم سے لیں گے. پھر ایک طرف سے ہاتھ اوپر ہو, پھر دوسری طرف سے ہم تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کہ ہمیں ثقافت دو, ہمیں دین دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا. میں ان دوستوں کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جو وہاں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ خدا ان کے ذریعے بھی کوئی کام کروا دے گا. کچھ دوست احباب مجھ سے پوچھ رہے تھے ابھی ایک دو وزٹ پہلے, جو ایسی کسی جگہوں پہ رہ رہے تھے, کہنے کے مولانا یہ جو ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور اب یہاں پہ پھنس گئے ہیں, اس کام کو دیکھتے ہوئے کہ شاید ظہور نزدیک ہے, یہ اچھا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یا برا ہو رہا ہے؟ تو میں ان میں سے ایک سے ہنستے ہوئے کہا تھا, یا تو بہت اچھا ہونے والا ہے یا بہت برا ہونے والا ہے. یا تو تم یہاں پہ آئے لائے گئے ہو کہ تم امام کی نصرت کے لیے یہاں جھنڈا بلند کرو, یا تم یہاں اس لیے لائے گئے ہو کہ خاموشی سے یہیں پڑے رہو, اصلی معاملہ کہیں اور ہوگا. تو یا تو بہت اچھا ہو جائے گا یا بہت برا ہو جائے گا. تو تم اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم کہاں پہنچنے والے ہو. ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم بھی ایسے ہیں. وہ آج گئے, 15-20 سال ہوئے ہیں, ہم لوگ 200-300 سال پہلے. اب نہیں معلوم ہم یہاں کیوں لائے گئے, ہمارا کام کیا ہے یہاں. تو کام یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی دنیا کے گوشے گوشے میں اس وقت تشیع پھیل گئی الحمدللہ رب العالمین. کوئی تو ہدف ہوگا, بے ہدف تو ہو نہیں سکتا. تو عزیزان محترم, یہ ہمارا چیلنج ہے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو, یہ دیکھو خدا چاہ کیا رہا ہے, اسے کرنے کی کوشش کرو جس کو تم مشکل سمجھ کے سائڈ میں چھوڑ رہے ہو, شاید اسی میں بلائی ہے. اور اس اب جو شباہت والا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی یہیں پہ آتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے کل और कपड़े पहने हुए थे, आज मैंने काले कपड़े पहन लिए, आज मेरे लिए काले कपड़े पहनना मुमकिन था, मैंने पहन लिए। ये चैलेंज है लाइफ का असली। साइड की एक बात है कि गम में गमगीन हो जाऊं, ये बात सही है, तो मैंने साथ दे दिया, लेकिन ये असली चैलेंज है क्या? नहीं। असली चैलेंज क्या होगा? अब अगर असल चैलेंज की बात हो रही है तो फिर ये बताएं कि भाई सैयदुश्शुहदा की ज़िंदगी का खुलासा किस में है? थोड़ी सी बारीकी है यहाँ पर और थोड़ी सी शायद सख्ती भी है, तो उससे पहले दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले खुदा नमतान ने। मैं थोड़ा सा मुकदमा अर्ज़ करूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। खुदा नमतान ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, कहीं पर उनके खलूस की तारीफ़ की है, कहीं पर उनके दुआ की तारीफ़ की है, कहीं पर उनके ज़िक्र की तारीफ़ की है। एक जगह पर हज़रत इब्राहिम को कहा यही उम्मत है, पूरी पूरी कौम है। तो तफसीर वाले, तफसीर करने वाले कहते हैं कि भाई क्यों कहा इब्राहिम उम्मत है? तो कहा इसलिए कहा कि पूरी उम्मत में जो फ़ज़ाइल होते हैं वो एक इब्राहिम में जमा थे, सारी उम्मत के फ़ज़ाइल जमा थे उनके, इसलिए उनको उम्मत कहा। लेकिन जब खुदा नमतान ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फ़ालियत को बयान किया तो नमाज शब को तफसील से बयान नहीं किया। ये कहा है कि मुनीब थे, ये कहा है कि मेरे हुजूर गिड़गिड़ाते थे, उसकी तफसीलात नहीं बताएं। तफसीलात किस बात की बताएं? बार बार बताएं कि मेरी खातिर बुत तोड़े थे, मेरी खातिर अपना घर बार छोड़ा था, मेरी खातिर अपने बीवी बच्चे छोड़े थे, जिस घर में रह रहे थे आज़र के साथ उससे कहा बुत परस्ती छोड़ दो, तुम बुत बनाते हो ये सब गलत है। कहा मैं बनाऊंगा, कहा बस आज से मेरा तुम्हारा रास्ता ख़त्म, कहा मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को। जैसे ही खुदा नमतान ने वो आयत बताई ना कि इब्राहिम ने आज़र को छोड़ा, कहा अब हमने इनको इसहाक से नवाजा, इस्माइल से नवाजा। नवाजिश खुदा नमतान की तरफ से अता उस वक्त आती है जब हम उसकी खातिर कुछ छोड़ेंगे, उसकी खातिर कुछ छोड़ेंगे। कहा मैंने छोड़ा, कहा जब छोड़ा ना अब हमने तुमको ये दिया। इस बात का बार बार तज़किरा कुरान में आ गया। अच्छा, और किस बात का आया? आया इस बात का कि वो जो बुत कदा था उसके अंदर बुत रखे थे और किसी में जुरत नहीं थी, ताकत नहीं थी। दुनिया के जो उस दौर के जालिमीन थे वो उन बुतों के जरिए लोगों पे हुकूमत कर रहे थे, किसी में दम नहीं था कि उन जालिमों के सामने हाथ उठाए, आवाज़ उठाए। मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, उन्होंने एक कुल्हाड़ा उठाया और सारे बुतों को तोड़ दिया उन जालिमों के, जिसके जरिए वो इंसानों को ग़ुलाम बनाए बैठे थे। इसका तज़किरा बार बार किया कि देखो इब्राहिम ने कैसी जुर्रत दिखाई। इसका तज़किरा बार बार किया कि जब इब्राहिम को कहा गया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तुम हमारे दीन पे वापस आओ वरना तुम्हें आग में डाल देंगे, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा डाल दो कोई बात नहीं। इसका तज़किरा बार बार आया, इसका तज़किरा बार बार आया कि कैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा मैं अपने बीवी बच्चों को ऐसी ज़मीन में छोड़ के जा रहा हूँ जो ज़राअत के काबिल है ही नहीं, बंजर है। एक अरबी में कहते हैं ज़मीन दायर होती है जिसमें सब्जी उगती है, खाना उगता है, एक ज़मीन बाहर होती है। अब उग तो सकता है, कोई उगा नहीं रहा, सही है। एक ज़मीन होती है गैर ज़ी ज़रअइन, जिसके अंदर ज़रात हो ही नहीं सकती, पथरीली ज़मीन है, ना कि ज़मीन दायर है या बाहर है, नहीं पथरीली ज़मीन है, बंजर का मामला नहीं है, है ही नहीं ज़मीन ज़रात के काबिल। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा खुदाया मैं अपनी बीवी बच्चों को तेरे नाम पर ऐसी ज़मीन में छोड़ के जा रहा हूँ जो गैर ज़ी ज़रअइन है, इसमें कुछ नहीं उगेगा, अब मेरे बीवी बच्चे तेरे ऊपर हैं। लिहाजा जब हज़रत हाजरा ने पूछा कि किसके ऊपर छोड़ के जा रहे हो, तो कहा खुदा पे छोड़ के जा रहा हूँ, ज़मीन पे नहीं छोड़ा, है ही नहीं कुछ यहाँ, ना खाना है ना पानी, एक औरत एक बच्चा, किसके ऊपर छोड़ के जा रहे हो? इस पे खुदा ने कहा इब्राहिम को इनाम दिया, इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात फअतम्महुन फ़क़ौल इन्नी जाएलुका लिन्नास इमाम, इमाम बना दिया। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई फजीलत कैसे मिलेगी? आप अपने उसी नर्म गोशे में बैठे रहें, मैं अपने नर्म गोशे में बैठे रहूँ, आओ ज़रा सख्ती भी तो उठाओ। तो मैंने कल परसों आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ किया कि भाई वो ज़रा सोने का वक्त होता है, آرام کا وقت ہوتا ہے، خدا نے اس کو پسند کیا، کوئی میری خاطر بستر چھوڑے. آپ اور میں اپنی مرضی سے وقت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، خدا کہتے ہیں نہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جب تم میری مرضی سے میرے وقت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، میری مرضی پر آؤ. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں تلاش کریں کون سا کام، وہ کام ہے جس کو کرنے میں مجھے اپنے نفس کے اوپر زیادہ بوجھ دینا پڑے گا، اسے کرنے کی کوشش کریں. ہم جب طالب علم تھے قم میں، تو ظاہر ہے ہر روز لیکچرز ہوتے تھے، لیکچرز کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، اس کے لیے ڈسکشنز وغیرہ بھی ہوتے تھے، تو کافی ٹائم دینا پڑتا تھا اسے. تو مثال کے طور پر اب فرض کرنے صبح کا ٹائم سوچا ہے کہ بھائی مثلا قرآن کریم پڑھیں گے، اتنا قرآن کریم پڑھیں گے، کبھی بھی اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول نہ چھوڑیں، ہمیشہ کوئی شیڈیول بنا کے رکھیں، اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، شیڈیول بنائیں ضرور. آپ شیڈیول نہیں بنائیں گے نا، آپ کی زندگی گھومتی چلی جائے گی، کہیں سے کہیں براہ بھی چلی جائے گی، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو اب کیا کرتا تھا شیطان، یہ کہتا تھا نہیں کتاب پڑھ لو، قرآن نہیں پڑھو، کوئی اور کتاب پڑھ لو، اس میں بھی تو علم ہے، دینی علم ہے، قرآن نہیں پڑھو. اچھا اتنی عبادتیں کیوں کر رہے ہو، اتنا ڈھیر سارا پڑھنے کا ہے، پہلے وہ پڑھ لو. کیوں؟ اس کو پتا تھا یہ کتابیں پڑھتا رہے گا خدا کے بغیر نا، تو یہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں ڈھل گئی. یحمل جو سورہ جمعہ کے اندر کل ہمارے یحمل اسفارا، گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں آ جاتی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا. بندگی کرو، بندگی کرو، ورنہ ہم لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کو لے کے چلتے رہیں گے. پتہ نہیں تھوڑی سی بات سخت ہو گئی، بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سمجھ میں آتی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چیلنج دیکھیے کہاں ہے، چیلنج کہاں پر، اس چیلنج کو پکڑیں. مثلا آج کے دور کے چیلنجز کیا کیا ہوں گے، ہمیں شباہت چاہیے تھی نا. بالکل اختتام پر لے جاتے ہوئے، اے بی سی الف بے پے کی طرح جو دین میں سادہ سادہ باتیں ہیں وہ آج چیلنج ہیں. دین سچ کے علاوہ کچھ اور سننا چاہتا ہے، آج یہی چیلنج ہے. کسی نے پوچھا مولا مومن کی نشانی کیا ہے، مولا نے سکوت فرمایا، شاید اس لیے کہ بول لے. اس نے کہا کہ مولا کیا نماز قضا نہ ہونا مومن کی نشانی ہے؟ فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ مومن کبھی رات کو سو جائے نہ اٹھ سکے، مثلا یہ استثنائی بات ہو رہی ہے، ایکسیپشن ہے، نہ کہ روٹین میں یہ کہ اس نے کلاک لگائی اتنے کہ آٹھ بجے اٹھے گا. نہیں، مومن شاید سال میں ایک دفعہ، مہینوں میں ایک دفعہ کبھی سویا، کلاک نہیں بجا، الارم نہیں بجا، سوتا رہ گیا، ایک دفعہ نماز قضا ہو گئی. فرمایا کیا مومن کی نماز قضا نہیں ہوتی؟ فرمایا نہیں، ہو سکتی، ممکن ہے ایسا ہو تو ہو جائے. تو اس نے کوئی اور بات بھی پوچھی کہ کیا مومن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا؟ فرمایا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا پھر مومن کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا. سویا نہیں اٹھا، سوتا آدمی ہے، یہ تو وہ بغیر ارادے کے بھی ہو سکتا ہے. سویا نہیں اٹھا، روز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک آدھ دفعہ سال میں غلطی سے، ورنہ تو پلاننگ کرے کہ بھائی میں دو بجے بھی سوؤں، اٹھوں تو اس وقت پہ جس پہ خدا چاہتا ہے. کیوں دیر سے سوئے تھے؟ کیوں اتنی دیر دعوتوں میں گئے؟ کیوں اتنی دیر تم نے جناب علی کیا کچھ کیا، تو کیوں اتنی دیر لگائی؟ اپنے سارے کام تو کر لوں اور خدا کا کام ٹال دوں، خدا کا کام بھی کرو بھی. اچھا سوتے بھی تو یہ ہو سکتا ہے. میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، مثلا کوئی کہیں جا رہا ہو، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کی نظر حرام پہ اٹھ جائے، یہ ہو سکتا ہے غلطی سے، استثنا نہ کہ خود ٹی وی لگا کے مجھ چینل اس نے ٹیون کیا ہوا ہے، نہیں غلطی سے چلتے ہوئے کہیں نظر اس کی استثنا عام کسی حرام پہ پڑ گئی، اس نے استغفار کر لیا، یہ مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیوں؟ دونوں میں ڈیلیبریشن اس کی طرف سے نہیں ہے، سوتے سے نہیں اٹھا، غلطی سے آنکھ اٹھ گئی. اچھا اب یہ جو جھوٹ بولتا ہے اس میں کیا ہے؟ تو ڈیلیبریٹلی بول رہا ہے نا، نہیں یہ مومن نہیں کر سکتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا. اب یہی چیلنج آ گیا ہم لوگوں کے لیے، پچیسوں تعویلات کریں گے کہ جھوٹ بولنا صحیح ہو جائے. کیوں ہم لوگ اپنے اس زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی جھوٹ بول کے کمائے گا اور ہم سے آ کر کیا کہے گا, مولانا اگر میں نہ کماؤں نا تو یہ مسجدیں کیسے بنیں گی؟ تم سمجھ رہے ہو جھوٹ کی اور حرام کی کمائی سے جو مسجد بنے گی وہ آباد ہو جائے گی؟ نہیں ہوں گی. میں نے اپنی آنکھوں سے اور آپ نے بھی یقیناً اپنی آنکھوں سے عالی شان مسجدیں برباد دیکھی ہیں. ایک دفعہ میں وہاں پہ یو اے ای کے اندر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا, تو پلاننگ اس طرح سے تھی کہ فجر کی نماز راستے میں پڑھیں گے. تو بتایا کسی نے فلاں چوراہے پہ پہنچیں گے, وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد ہے. کہا صحیح ہے بھائی. وہاں پہنچ گئے, بالکل پلاننگ کے مطابق وہیں پہ مسجد تھی, بہت بڑی مسجد تھی, ہیوج. اور اس جگہ وہ مسجد جو ہے وہ سخت گرمی کا ٹائم, جیسے وہاں پہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہی گرمی ہوتی, سخت گرمی کا ٹائم. ہم لوگ اندر گئے, بہت ہیوج تھا, یعنی اس کا جو انٹرنس کا ہال تھا وہ اس ہال سے کئی گنا بڑا تھا. جو مین ہال تھا اس کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھائی یہ کتنا بڑا ہے. میرے خیال میں 3 یا 4 بندے ہوں گے, فلی اے سی, زبردست طریقے کی جگمگاتی مسجد, 3 یا 4 بندے. یہ کچھ ہمیں بتا نہیں رہا کیا؟ اور کہیں ہم نے دیکھا ہے کھوکھا سا ایک مسجد ہوگی اور بھری پڑی ہے, عبادتیں ہو رہی ہیں, ریاضتیں ہو رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دعائیں مناجات سب کام ہو رہے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اتنی امام بارگاہیں مجھے معلوم ہیں پنجاب میں, پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر صرف سال میں 2-10 دن کھلتی ہیں, 12 دن بس بند پڑی رہتی. کیوں بند پڑی ہیں؟ بندے نہیں ہیں, انسان نہیں یہاں پہ بستے بستے. تو عزیزان محترم, ہم لوگ ابتدائی ترین چیزوں کے اندر چیلنج میں ہیں. اب ہم چاہتے ہیں اس خاندان سے, معصوم خاندان سے ہماری کوئی شباہت نکلے. تو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں شباہت کے لیے ایک رسم کی مانند کا طریقہ بتایا کہ بھئی اس طرح سے آپ ایک کر لیں شباہت. اصل شباہت کس میں ہونی چاہیے؟ اصل شباہت اس میں نہیں ہے, اصل شباہت کیریکٹر کے اندر ہے, کردار میں شباہت ہونی چاہیے. وہ سچے تھے اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولتے تھے, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تم بھی سچے ہو گے, سچ کے سوا کچھ نہیں بولو, بنو سچے. اور یہ جو ہم سے لوگ بار بار کہتے ہیں نا, ویسٹ میں لوگ بہت سچے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت سچے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ پکے منافق ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بہت تجربے کے بعد عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سچے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت سچے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ بہت منافقت دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی خواب و خیال میں نہ سوچے کہ وہاں پہ ساری انسانی صفتیں جمع ہوں گی, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ. ہم لوگوں نے بلا جمع اپنے ذہن, خیر میں اس طرف جا کے آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا, ہم لوگوں کا مسئلہ ہے ابھی. سچ بولے, سچائی پیاری. سادہ سی ایک بات ہے, ہم انسان 3 قسم کے انسان سوچ سکتے ہیں. ایک اور صفت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آخری لمحات ہیں اور انشاءاللہ چند مصائب کی جملہ تک انشاءاللہ توسل قائم ہو سکے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان 3 طرح کے ہم سوچ سکتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جس کا دوسرے انسانوں سے بیہیویئر میں کوئی تعلق نہیں, لا تعلقی, لا تعلقی. وہ جس کو شعر میں کہتے تھے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. انسان کم ہو گئے ہیں, سائے بڑھ گئے. اور یہ مولا کے قول سے اقتباس ہے لگتا ہی ہوں. فرمایا ایک موقع پر, یا اشباہ الرجال ولستم برجال, اے مردوں کے سایو تم لوگ مرد نہیں. سائے بڑھ گئے ہیں, انسان کم ہو گئے. اچھا یہ جو سائے بڑھ گئے ہیں, اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں, اپنے اپنے اپارٹمنٹس کے اندر ہیں, اپنے اپنے بزنسز کے اندر سب, یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ خود غرضی کے نتیجے میں لا تعلقی میں مبتلا ہیں. ان کو دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے. اپنے گھر یہ ہو رہا ہے, اپنی فیملی ایسی ہے, اپنے بچے ایسے ہیں, میں ایسا ہوں, باقی کیا ہے, جہاں بھی ہوں. نعوذ باللہ تعالیٰ, وہ جو مشہور جملہ میں نے کوئی ٹھیکہ لیا, میں کیوں سوچوں؟ مجھے کیا؟ ایک انسانوں کی یہ کیٹیگری ہے. یہ اہل بیت سے شباہت رکھتے ہیں کچھ؟ کہاں کی شباہت؟ وہ ایسے تھے. ایک اور کیٹیگری اس سے بدتر ہے, وہ کیا ہے؟ ہر وقت کسی کی کاٹ میں ہے. اچھا تم ایک گاڑی چلا رہے ہو, تم اپنی گاڑی چلاؤ, یہ تمہارے دماغ میں کیوں آ رہا ہے کہ دوسرے بھی دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ دوسروں کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ تم نے ایک گھر بنایا ہے, اس بات کو کیوں سوچ رہے ہو کہ دوسروں کے سامنے ایسا لگے؟ کیوں؟ اچھا یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے, اڈاپٹ کیا ہم نے. مثلا فلاں لباس اگر آپ نے پہنا تو آپ ہی محفل کی زینت بن جائیں گے. تو آپ نے کس لیے خریدا یہ لباس؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے. اس کا مطلب آپ دوسروں کو چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو یہ؟ گاڑی کے ذریعے, کپڑے کے ذریعے, گھر کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے, کیا ہے یہ؟ دوسروں سے کیا غرض ہے تمہیں؟ پھر تو تم سے بہتر لا تعلق تھا, کوئی غرض نہیں تھی اسے. تمہیں تو غرض ہے اور نیگیٹو غرض ہے, تم چھوٹا کرنا چاہتے ہو دوسروں کو. دو کیٹیگری ہو گئی. یہ شبیہ ہے اہل بیت سے؟ کون شبیہ ہے؟ کس کے اندر شباہت ہے؟ اس کے اندر شباہت ہے جو ہر وقت یہ سوچے میں دوسروں کو کیا دے سکتا ہوں. ہاں یہ شباہت رکھتا ہے, یہ شباہت رکھتا ہے. وہ آدمی جو کہہ رہا ہے میں دوسروں کو چھوٹا کر کے دکھاؤں, وہ آدمی جو کہہ رہا ہے میں دوسروں سے کچھ گھسیٹ لوں, اینٹ لوں, ان میں کوئی شباہت نہیں ہے. تم نمازیں پڑھو, تم دعائیں پڑھو, تم کچھ بھی کرتے رہو, تمہیں اندر کوئی شباہت نہیں آئے گی. یہ کہاں کی شباہت ہے؟ البتہ نمازیں دعائیں اور سب کچھ پڑھتے رہو تاکہ انشاءاللہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. نہ ہی کہ پڑھنا ہی بند کر دے کہ چونکہ میرے اندر یہ غلطی ہے لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں. نہیں, پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا کرو تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے کسی طریقے سے. تو ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں لا تعلق, البتہ کہتا نہیں ہے, یعنی کرتا ایسے ہے. کہتے تو سب اچھا ہی ہیں, سب جو ہیں وہ عیدی ہیں. کہنے میں کیا ہے؟ کہنے میں تو سب یہی کہیں گے بھائی ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. بھائی کہاں کی انسانیت, کہاں کا کیا کام کیا انسانیت کے؟ وہ ہاتھ ایک دفعہ کچھ کام کر کے میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنی ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ میرا دل مطمئن رہے کہ میں بھی بڑا سخی انسان ہوں. یہ کوئی پہلے 100 روپے دیتا تھا جب کمائی 1000 تھی, اب کمائی کروڑ ہو گئی, اب کتنے دیتا ہوں؟ اب 500 دیتا ہوں. دھوکہ دے رہے ہو خدا کو, دھوکہ دیتے ہو. 500 تو دے رہے ہو, 5 times تو ہوا ہے, کمائی کتنی بڑی تھی, اس کے پروپورشن میں کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہمارے ساتھ ڈرامے ہو رہے ہیں, یہ ہم لوگ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو لا تعلق ہے, دوسروں کی فکر میں نہیں ہے, اپنی زندگی میں ہے. انسان طبیعتاً حب نفس رکھتا ہے, اپنے لیے سوچتا ہے, اپنی فیملی, اپنے بچے, سب کے لیے سوچتا ہے, لیکن بس ان کے لیے ہی نہ سوچے. ایک دوسرا انسان وہ ہے جو بدقسمتی سے الٹا سوچ رہا ہے, وہ دوسروں کو حقیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دوسروں سے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دو کیٹیگریز, ان میں شباہتیں نہیں ہیں. شباہتیں اس انسان کے اندر ہیں جو دوسرے انسانوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہے, دینے کی سوچ رہا ہے. اچھا اب ممکن ہے آپ کہیں گے بھائی اگر میں سب کچھ دیتا رہوں گا تو میں تو کنگلا ہو جاؤں گا. کیا خدا تمہارا احسان اپنے سر پہ رکھے گا؟ کسی کا احسان رکھا ہے اس نے اپنے سر پہ جو تمہارا احسان رکھے گا؟ ہو سکتا ہے کیا؟ تم اور میں اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں اور دوسرے انسانوں کے لیے کریں تو خدا ہمیں چھوڑ دے گا؟ آیا خدا نے کبھی کسی اور کے ساتھ ایسا کیا ہے جو ہمارے ساتھ کرے گا؟ خدا تو ہمیشہ ساتھ رہنے کی باتیں کرتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے, اس کو کچھ اور ضرورت نہیں ہے. ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا میں آج رات اٹھوں سارا گھر بار دوسروں کو دے دوں, یہ تو خدا نے نہیں کہا. کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے لا تبسطھا کل البسط فتذروھا کالمعلقہ, نہ یہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور نہ یہ کرو کہ ایسا کھلا چھوڑ دو کہ اس کے بعد خود بے بس ہو کے بیٹھ جاؤ, یہ بھی نہیں کہتے. لیکن ایک درمیانی زندگی تو گزارو کم از کم. अब तो खैर हम क्या बोलें, अभी तो इतना ही बोलते हुए डर लगता है कि भाई कम से कम जो बचा लिया उसमें से ही दे दो। ईसार की कुर्बानी की बातें तो गईं, अब तो बातें ये हो रही हैं कि जो तुमने जमा कर लिया है ज़िंदगी में से इसमें से ही दे दो। वो तो खुदा जब कहता है कि खम्स दो और ज़कात दो तो लोगों की जान जाती है कि हम मौलवियों को और गरीबों को क्यों दें, हमने कमाया। ये फिरौन की मैंटेलिटी थी। जब फिरौन से कहा कि दो तो कहने लगा कि मैं उसमें से क्यों दूँ जो मैंने कमाया। तो अब उन नबी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को, तूने नहीं कमाया, तुझे खुदा ने दिया। हमेशा जहाँ मैंने जहाँ तक मुशाहिदा मेरा है, अगर हमेशा वो 100% ना भी करूँ तो 70-80% तो मेरे ख्याल में सही है। जब भी खुदा कुरान करीम में कहता है दो, तो आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखा होता है उसमें से जो मैंने दिया है। इस फिक्र को हमारे दिमाग से निकालना चाहता है कि हम लेकर आए। फरमाते जो मैंने दिया उसमें से, तो चूंकि सब कुछ दिया उसी का ही। अच्छा, अब मैं और आप शबाहत चाहते हैं। चलिए, पहले दिन आपकी खिदमत में एक अमल अर्ज़ किया कि भाई फजर से पहले उठो, अल्लाह के हुजूर इनाबा करो। ये मासूमीन की सुन्नत है, तमाम मासूमीन यही करते थे और ये मशहूर और मारूफ कुरान करीम में हर तरफ जिक्र इसका। अब आज के लिए क्या बात हुई? आज के लिए एटीट्यूड की बात होगी। एटीट्यूड की बात क्या है? देने की ठान। कम से कम ये जो देने की ठान लो, क्या मतलब है? हर वक्त ये सोचो मैं कैसे दे सकता हूँ। अच्छा चलो, ये नहीं कर पाए ना, ये तो बड़ी ऊंची बात हो गई। तो मैं अपने लिए आपके लिए एक चैलेंज रखता हूँ, बुराई मत सोचो, बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, कहीं पर भी है, किसी के लिए बुरा मत सोचो। अब हमारा दिमाग का ऐसा ज़र्फ है कि जब बुराई निकाल लोगे ना तो नूरानियत खुद बखुद आएगी। आयतुल्लाह उस्मा अराकी, उनका लकब था उस शेखुल फुकहा, फुकहा के उस्ताद कहते थे उनको, बड़े बड़े फुकहा उनके शागिर्द थे आयतुल्लाह उस्मा अराकी। आयतुल्लाह उस्मान अराकी ने एक इंटरव्यू दिया एक दफ़ा एक किसी मैगज़ीन को। उस ज़माने में बहुत कम ऐसा होता था कि कोई मर्ज़े तख़लीद इंटरव्यू दिए। ये बात है तकरीबन 86 की, बहुत पुरानी, मुझे तालिबे इल्म बने हुए साल दो साल हुए थे। तो वो इंटरव्यू मैंने एक रिसाले में पढ़ा और उस रिसाले के अंदर एक जगह पर उसने इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई मानवीय नसीहत करें ताकि रिसाला पढ़ने वालों को नसीहत हो। वो रिसाला जो लोग दीनी तालीम हासिल करते थे उनके लिए हुआ करता था, उसका नाम हौज़ा था, जो उसको वहाँ पे यूनिवर्सिटी को कहते हैं। तो कहा उनके लिए कोई नसीहत करें, तो उन्होंने एक शेर का एक मिसरा पढ़ा और मुझे अभी तक याद है वो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि उन्होंने ये पढ़ा और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा उस्ताद बहुत रोए इस पर, बहुत रोए। बड़ा अजीब सा शेर था, मुझे पूरा याद भी नहीं है, फारसी का बस वो आधा ही याद है। तो उसमें मशहूर था, उसमें लिखा था दियो चूं बीरून रवत फरिश्ते दर आयत। जब दियो, अब दियो होता तो नहीं है लेकिन ऐसी सिंबॉलिक, जब दियो बाहर जाता है तो फिर फरिश्ता अंदर आता है। ये हमारा दिल है, जब तक गंद और कसाफत है फरिश्ता नहीं आएगा। इसे निकालो, इसका निकालना और फरिश्ते का आना साथ साथ है, फिर लाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, इसको निकालना जरूर। दोनों की जगह नहीं है, दोनों साथ साथ बैठ जाए। तो मैं नाऊज़ुबिल्लाह ताला सुबह से दोपहर तक मक्कारी करूं और शाम को आके मजलिस में अपने आप को कहूं ये मेरा फरिश्ता आ गया अंदर, नहीं होता ऐसे। हाँ इंशाअल्लाह यहां पर ऐसी नूरानियत मिले कि कल वो दियो वापस ना आ सके, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ ऐसी नूरानियत लेकर जाऊं कि फिर उस दियो को ना आने दूं, ये हो सकता है, लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो अराइज़ हुए वो ये था कि भाई अपने सुकून और अपने आराम को थोड़ा सा मुअत्तल करके, थोड़ा सा चैलेंज में डालकर कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जो उनसे हमारी शबाहत बना सकें। और वो शबाहत कुछ अमल में आपकी खिदमत में अर्ज़ की, और अब दूसरे दिन, तीसरे दिन और आखिरी दिन में हमने एटीट्यूड में अर्ज़ की। और एटीट्यूड में क्या थी? वो ये कि भाई आपका और मेरा जहन लोगों की खिदमत की सोचे कि हमें कुछ करना है लोगों के लिए, और कुछ ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये सोचो कि बुरा नहीं सोचना है, कम से कम ये सोचो कि भाई बुरा नहीं सोचना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचना है, काम आने की सोचना, तो फिर बरकतों का एक समंदर है जो शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मांगने का भी तरीका यही बताता है कि हमें मांगने के लिए बड़ी चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप मजलिस में तशरीफ़ फरमाएं और मजलिस बीवी की ज़ाते ग्रामी के हवाले से, अब देखिए ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई आपने पूरी मजलिस में अहले बैत का जिक्र नहीं किया, जबकि मैं बार बार करता रहा, लेकिन अगर कोई ये कहे, अब आप ख़ुद मुझे बताइए ये जो देने की आदत है ये किसकी आदत है, किसकी आदत है? जिस शहर में वो होते थे अगर उस शहर में किसी को कुछ चाहिए था तो उन्हीं के पास आएगा और उसको पता होता था कि यहाँ से खैर मिलेगी, इंशाअल्लाह भलाई ही मिलेगी। और सुन्नत यही है, ये तो हमने फिर भी कम करके आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि जब जहाँ पर वो होते थे लोग उनके दरवाजे पे आते थे, इससे बढ़कर था, इससे बढ़ के क्या था, रातों को निकल के खुद गरीबों तक पहुँचते थे, असल तो सुन्नत यहाँ पे थी। और जब वो रातों को निकल के पहुँचते थे तो ये भी पता नहीं चलने देते थे कि कौन आया था, खलूस को इस दर्जे तक पहुँचाया हुआ था। ज़्यादा मशहूर मारूफ रिवायत है कि जब मौला की शहादत हुई है तो वो जो नाबीना था वो ढूंढता फिरता रहा कि कौन आता था मेरे पास जो मुझे खाना खिलाता था, उनका उनकी सुन्नत यही थी। और इस सुन्नत के ऊपर, सुन्नत ताहरा के ऊपर सालों साल सदियां अमल करके दिखाया, हर हालत में, उस हालत में भी जब माशरा कबूल करता था और ज़ाहरी तौर पे दुनिया के रिसोर्सेज उनके पास होते थे, और उस हालत में भी जब माशरा उनके खिलाफ होता था और ज़ाहरी तौर पे उनके पास कुछ नहीं होता था, दोनों सूरतों में ये करके दिखाया। और सिर्फ मामला पैसे का नहीं था, मामला सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि इस पैसे से बढ़कर दो जगह पर, और पैसे से कहीं बढ़कर दो जगह पर, और जो हम जैसे नाअहल भी समझ पा रहे हैं वहाँ पर भी दे के दिखाया। और वो क्या था, एक जगह थी जान का मामला, कि जब बात आती थी कि जान कौन देगा तो वो पहले खुद जान देते थे। अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये थी कि जब सख्त तरीन मामलात आते थे और चैलेंज आता था तो मौला अमीर मोमिनीन से कहते थे और हजरत हमजा से कहते थे जब वो हयात फिर तशरीफ फरमाते, वो लोग जाते थे। और इससे बढ़कर एक और जगह भी थी और वो सख्त जगह थी, शायद कायनात की सख्त तरीन जगह ये जगह थी, बाकी सब तो फिर आसान था। और वो ज़ाहिर हम लोग आसान भी नहीं, हमारे लिए तो खत्म नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी उसमें एक दुनिया देना थी, एक जान देनी थी, इससे बढ़कर क्या, इससे बढ़कर क्या मुमकिन है? इससे बढ़कर बयान करने के लिए ये कहा जा सकता है कि बयान करते हैं वाकई के अंदर कि चंद लोग बैठे हुए थे एक जगह के ऊपर, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे कि भाई तुम्हारे ऊपर सख्ती क्या गुजरी ज़िंदगी के अंदर। तो एक ने कहा कि मेरे ऊपर सख्ती ये गुजरी कि मुझे, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया तो मुझे किसी से मांगना पड़ गया, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा। दूसरे ने कहा कि मेरे ऊपर भी सख्ती गुजरी, वो ये कि एक दफ़ा मुझे दुश्मन का सामना करना पड़ा और मेरे अंदर उसके झेलने की ताकत नहीं थी और मैं दूसरों से मदद मांगता था और कोई मेरी मदद नहीं करता था। तो मौला तशरीफ़ फरमा हुए वहाँ से, मौला को ख़िताब किया उन लोगों ने, उनका आप तशरीफ़ फरमाओ, इमाम तशरीफ़ फरमाओ, कहा आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सख्त लम्हा क्या था। मौला अमीर मोमिनीन ने वो तीसरा पहलू बयान किया, वो तीसरा पहलू क्या था, मुझे रिवायत याद आती है, इधर उधर देखा ताकि कोई गैर ना सुन रहा हो, और उसके बाद एक जुमला फरमाया जो हम जैसों के लिए तन्हाई के मसाइब के लिए बहुत है। जुमला फरमाया, कहा कोई तुम्हारी जौजा को मारे और तुम कुछ ना करो। कुर्बानी सिर्फ पैसे की थोड़ी है, जान की कुर्बानी जो इतनी सख्त समझी जाती है वो भी आसान है, लेकिन कोई घर में घुसे और सैयदा ताहरा था
اور امیر المومنین اس وعدے کی بنیاد پر جو اللہ کے رسول سے کیا تھا کہ علی تم صبر کرنا، امیر المومنین صبر فرما، اس قیامت سے مصیبت کے اوپر بھی صبر کرنا، ایک طرف سے امیر المومنین نے صبر کیا اس لحظے میں، اور دوسری طرف سے سیدہ نے اس وقت صبر کیا جب علی کے گلے میں رستی تھی اور مدینہ میں گھسیٹے جا رہے تھے. صبر کی انتہا، صبر کا مقام. اور عزو یہ جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی کے مصائب وہ مصائب ہیں جن کو بیان کرنا انتہائی سخت ہے، اور جیسا کہ کل مجلس کے بعد ماتم کرتے ہوئے ہمارے پڑھنے والے نے بیان کیا کہ بی بی کے کچھ مصائب ایسے ہیں جو صرف عزا کو پتا، بی بی کی ہستی میں جو راز ہیں، بی بی کے مصائب کے اندر جو راز ہیں ان کو صرف خدا جانتا ہے، اور وہ مصائب جو گزرے عزو صرف میں میرا جیسا طالب علم یہ کر سکتا ہے کہ کسی استاد سے کوئی بات سنے اور وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دے. تو استاد فاطمینیہ ایران کے ایک مشہور و معروف عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ذاکر اہل بیت اطہار علیہم السلام، انہوں نے بی بی کے مصائب میں ایک جملہ پڑھا اور میں نے کئی لوگوں سے تصدیق کروائی کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، تو تصدیق ہوئی کہ ہاں کہا. بڑا عجیب جملہ تھا، اور وقت کے امام کا دور ہے، امام کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اس جملے کو سنیے گا، اس کی استناد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. فرمایا جب سیدہ کے اوپر دروازہ گرا تو جو پہلی ندا دی فرمایا یا مہدی ادرکنی. وقت کے امام کے حضور تسلیت پیش کرتے ہوئے، ان کی جبہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرتے ہوئے، گویا بی بی اپنے اس فرزند سے اس بات کا انتظار کریں گی کہ میرا یہ فرزند آئے گا اور اس حق کو قائم کرے گا جس کی خاطر سیدہ طاہرہ نے قربانی دی، حضرت محسن کی قربانی دی گئی. اور کتنی عظیم الشان قربانی تھی کہ جب امیر المومنین سیدہ کے پیکر مطہرہ کو دفنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو روتے رہے، امامہ اتار کے ماتم کیا اور ایک موقع آیا جب سید الشہداء سے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے الوداع کرو، اور امام نے کہا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی. اور امیر المومنین کی روایت ہے، فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا اور حسین کو اپنے وجود سے لگا لیا، اور ندائے غیبی آئی کہ اے علی بچے کو ماں سے جدا کرو.
انا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پروردگارا تو جو واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. جن ظالموں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے ان کی اولاد پر ان کے حق کو پہچاننے کے باوجود ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار پرچم قرآن و اہل بیت کو فتح نصرت نصیب فرما، پرچم کفر و نفاق کو ذلت و خاری نصیب فرما. خدایا تو جب واسطہ ان کی قربانیوں کا، اے پاک پروردگار ان کی بے مثال قربانیوں کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.